وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، والا فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی اکثریت کے محدود ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کی ایک مدت ہے اور گناہوں کی ایک تعداد ہے. ہم 10 سال گناہ کریں گے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، ایک مدت ہے. لہذا مدت چونکہ محدود، اس لیے گناہ محدود، یا گناہ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, عدد میں آ گیا. تو جو معدود ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، جو معدود ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، یعنی جو عدد میں آ گیا وہ حد میں آ گیا، اور جو حد میں آ گیا، جو حد میں آ گیا تو وہ محدود ہے. اس لیے فرمائے کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی اکثریت کے محدود ہے، اور اللہ تعالی کی صفت مغفرت اور صفت رحمت، صفت عفو غیر محدود ہے، کیونکہ وہ مالک غیر محدود، اس کی تمام صفات بھی غیر محدود ہیں. لہذا اس کی صفات غیر محدودہ، صفت عفو، صفت مغفرت اور صفت رحمت، تے غیر محدودہ کے سامنے ہمارے گناہ باوجود اپنی اکثریت کی اقلیت میں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف کرنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا. کیا عنوان ہے؟ فرمایا یا من لا تغره الذنوب، اے وہ ذات جن کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی گناہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا بگاڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہے. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، آپ کی جو صفت مغفرت ہے اس صفت مغفرت کو اگر آپ اپنے بندوں کو عطا فرما دیں تو اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے، نقص کمی نہیں ہے. ولا تنقصه المغفرہ، اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے یہ معرفت، یہ انداز ہے، جب بڑوں سے کوئی چیز دی جاتی ہے پہلے تعریف کی جاتی ہے. اس لیے قاعدہ ہے، علماء فرماتے ہیں، میرے شیخ نے سکھایا کہ ثناء الکریم دعاء، کہ کریم کی تعریف کرنا بھی دعا ہے. جیسے کوئی کسی سخی اور کریم کے پاس آ کر کہے کہ جناب آپ ماشاءاللہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، مستحقین کو عطا کرتے ہیں، سوال کرنے والوں کو پر عنایت فرماتے ہیں، اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. اب بتائیے اس کا یہ تعریف کرنا سوال ہے کہ نہیں؟ ایسا کریم، ہاں اس کریم کا یہی معاملہ ہے کہ اس کی تعریف وہ فوراً دیتا ہے، انعام دیتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے. کیونکہ یہ کہنا بھی تعریف، یہ کہنا تعریف کرنا در حقیقت سوال ہے. تو بندوں کا اللہ تعالی کی تعریف کرنا در حقیقت یہ سوال ہے. یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے یہ انداز کہ یا اللہ تذر ذر، اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، ولا تنقصہ المغفرہ، اور اگر آپ اپنی صفت مغفرت خزانے مغفرت میں سے عطا فرمائیں اس خزانے کو تو آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، خزانے مغفرت میں کمی نہ ہوگی. فاغفر لی فہب لی ما لا ينقصک، اس چیز کو ہمیں ہی معاف فرما دیجیے کہ جس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فہب لی ما لا ينقصک، یعنی وہ مغفرت دے دیجیے، ہبا فرما دیجئے کہ جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. اور واغفر لی، اس چیز کو واغفر لی ما لا یضرک، کہ جس چیز نے اس چیز کو بخش دیجئے جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. سبحان اللہ، کیا عنوان ہے! کلام نبوت کی بلاغت دیکھی، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھی کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کر فرما رہے ہیں اور بندوں کو سکھا رہے ہیں ایسے مانگو، سلیقہ ڈھنگ طور سکھا رہے ہیں کہ ایسے مانگو کہ جب آپ کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچا اور آپ کے خزانے مغفرت میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، اور ہم لوگ معاف کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ کہ گناہ سے ہم کو ایک تو نقصان پہنچتا ہے، ہمیں نقصان پہنچتا ہے نا، کسی نے اگر ہمیں کوئی اذیت دی، تکلیف تو ہوئی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، ہمارا کوئی مال لے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے، وہ مال لے، اس نے کہا بھائی معاف کر دو، تو وہ بھی نقصان ہے. واہ، لیکن قربان جائیے اس مالک پر، مستغنی ہے، مستغنی ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مخلوق سے غنا نہیں مانگتا. آ جاؤ قریب، آ جاؤ تھوڑا سا ادھر ادھر. مخلوق سے غنا نہیں چاہتا، اس لیے مستغنی ہے. غنی خود ہے، اللہ مالدار ہے، واہ، غنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے، مالدار ہے بھی، مالدار فرماتا بھی ہے، غنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے، واہ. ایسے کریم مالک سے ہمارا پالا ہے اور واسطہ ہے. لہذا ہر گناہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، ہماری کوئی مال لے، کوئی کہے، عزت کو، جان کو، مال آبرو کسی کو نقصان پہنچتا ہے ہمیں، اس لیے ہم معاف نہیں کرتے. کہا ہمیں شکل مت دکھانا، زیادہ سے زیادہ کر دیں گے، اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن آئندہ ہمیں شکل مت دکھانا. لیکن واہ مالک، واہ. غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ میرے مرشد فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب شرم ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم آئی نہیں، اب معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی. بھائی کعبہ کیوں جائے گا؟ گناہوں کی معافی کا گٹھڑ لے کر جائے گا نا سر پر، گٹھڑی لے کر جائے گا کہ اللہ یہ گناہ لے کر آئے ہو، اسے تو بخش دیجئے. کعبہ کیوں جا رہا ہے؟ دربار میں کیوں جا رہا ہے؟ عطیہ لینے جا رہا ہے. گناہ کرتے ہوئے تو شرم آئی نہیں، شرمانا گناہ کے چاہیے. اس لیے ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ مرقات کے اندر فرماتے فإن حقیقة الحیاء، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ فإن حقیقة الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے نہ دیکھے حالت نافرمانی میں. اور یہ حیا ہے. شرم اور حیا کیا چیز ہے؟ کہ ہمارا مالک، ہمارا پالنے والا، وہ ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے. یہ حیا ہے. اب گناہ کرتے ہوئے تو شرم آئی نہیں، بے شرمی سے گناہ کیا، بے شرمی سے عورتوں کو دیکھا، بے شرمی کے ساتھ فلمیں تصویریں دیکھی، بے شرمی سے نمازیں قضا کر دی، وہاں تو شرم آئی نہیں، اب معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. عجیب شرم ہے. یہ شیطان شرم ڈالتا ہے، پہلے گناہ میں بے شرم بناتا ہے، اس کے کہنے پر ہم بے شرم بن کے گناہ کرتے ہیں، اب معافی کا وقت آتا ہے. یار تم کس منہ سے معافی مانگو گے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. قربان جائیے اللہ والوں پر. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. اب دو تو منہ ہے نہیں نا، ایک ہی منہ ہے، وہی منہ سے جس منہ سے گناہ کیا، اب اسی منہ کو صاف کرنا ہے اور دھونا ہے. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. دیکھو اللہ والوں کا کلام کیا، سبحان اللہ، کہ بندوں کو کیسی امید دلاتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اگر گناہ کرتے شرم نہیں آئے تو معافی مانگتے ہوئے شرماؤ مت. ارے کوئی اپنے ابا سے شرماتا ہے تو جس نے ابا دیا اس ربا سے کیوں شرماتا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے تو شرمائی نہیں، اب معافی مانگتے ہوئے شرماؤ مت، مانگو اس مالک سے، وہ عطا فرمانے والا مالک ہے. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. تب میرے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا من لا تبذل الذنوب، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا. دادا جب نقصان نہیں پہنچتا تو معاف کرنا کیا مشکل ہے، جلدی بخش دیجیے. فہبنی ما لا ینقصک، اس چیز کو دے دیجئے جس سے آپ کے خزانے مغفرت میں کمی نہیں ہے. اور واغفر لی ما لا یضرک، اس چیز کو بخش دیجئے جس نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. کیا عنوان ہے، عنوان دیکھو، سبحان اللہ، ایسے پیارے عنوان سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. آگے آ جائیں، بس ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے. عمیر بھائی وہاں زیادہ مزہ آئے گا، جزاک اللہ. ہاں یہ والی کھڑکی ٹھیک ہے، اور آگے جگہ ہے نا، بس یہ جزاک. اس عنوان سے سکھایا کہ اے وہ ذات جس کو، یا ملا تذر الذنوب، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لا تذر الذنوب ولا تنقص المغفرة، اور آپ کے اس کو لا نفی جنس کا لے لو، چلو اور مزہ بڑھ جائے گا. مولوی صاحب لا نفی جنس کا لے لو، یعنی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی جنس اور نوعیت کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور مزہ بڑھ گیا. واہ، ذرا علمی مزہ. لہذا اللہ تعالیٰ کو ذرا کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا. لا تنقص المغفرة، اور آپ کے خزانے مغفرت میں تنقیص یعنی کمی واقع نہیں ہوتی. بس جسے فہبلی مالا ینقصک، وہ چیز ہبا فرما دیجئے جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اور وقفلی مالا یضرک، اس چیز کو بخش دیجئے جس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچا. واہ، قربان جائیے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا پیارے انداز سے سکھایا کہ میرا امتی محروم نہ رہے. یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محروم رہنے کا سوال نہیں ہے.
میرے پیارے دوستو ہمارے گناہ محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور رحمت غیر محدود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور رحمت کے سامنے ہمارے محدود گناہ باوجود اپنی اکثریت کے اقلیت میں باوجود اپنی کثرت کتنے گناہ کریں تھک جائیں گے. واللہ گناہ چونکہ گناہ کا نام منکر ہے, منکر مجکر مانے اجنبی, اجنبی ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اس لیے جب گناہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسم گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا الاسم, دو علامتیں بیان فرمائی گناہ کی علامت. تھوڑا سا یوں ہو جائے تاکہ ذرا یہ آج قائم مقام اسپیکر صاحب تشریف فرمائیں. مل اسم گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا دو علامتیں الاسم ما حاك في صدرك شيء, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. ارے میاں ادھر بیٹھو نا, وہ جگہ کیوں بیٹھتے ہو, ادھر ادھر مت بیٹھو. الاسم ما حاك في صدرك شيء, حاکن کانٹا ہے یعنی جو تیرے دل میں چبھن پیدا کر دے کھٹک, کہ میں کسی عورت کو دیکھوں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اب دیکھ لو کھٹک ہے کہ یار کام تو گڑبڑ ہے, لڑکیوں کو ٹیوشن ٹیوشن پڑھا تو رہے ہیں لیکن کام گڑبڑ ہے یار, کوئی بات تو ہے, کھٹک پیدا ہو گئی. ہاں لڑکیوں کو قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں, گڑبڑ ہے کچھ, کھٹک ہے. یہ گناہ کی پہلی علامت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. ادھر بیٹھیے نا, انسان کوئی گناہ پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اس کو پسینہ نکلتا ہے, اسی شرم اسی کھٹک کی وجہ سے, بلکہ دل گھبراتا ہے, گھبراتا ہے کہ یار کسی کچھ ہو نہ جائے بس. اور دوسری علامت یہ ہے کہ وکریہتا ان یطلع علیہ الناس, اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ تیرے اس کام کی اطلاع اور انفارمیشن اور خبر دوسرے کو ہو جائے, یار شیخ کو نہیں بتانا, شیخ کو نہیں بتانا. کیوں, حضرت بہت مصروف رہتے, حضرت بہت مصروف ہے, حضرت کو تنگ کریں گے فون کریں گے یا وہ کریں گے جائیں گے, حضرت کا وقت نہیں ہوتا. شیخ کو نہیں بتانا یہ علامت ہے, بھائی کیوں نہیں بتانا. تہجد پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, ہاں بتاؤ شیخ. اشراق پڑھ رہا ہے, بتاؤ شیخ. لیکن ٹیوشن پڑھا رہا ہے, یہ نہیں بتانا. ہم اپنے ماں باپ سے کیا معاملہ کرتے, اپنی بیویوں سے کیا سلوک کرتے, شیخ کو نہیں بتانا. کہ ہم ایسی مجلسوں میں محفلوں میں شادی کی شریک ہوتے ہیں جہاں مووی بن رہی ہے جی, ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک کونے پہ جا کر بیٹھنا یہ اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں محفل میں گناہ ہو رہا ہو اس میں شرکت بھی جائز نہیں ہے, چاہے ایک کونے میں بیٹھا ہو. آہ میرے مرشد کا واقعہ یاد آیا, کشمیر تشریف لے گئے حضرت. اس زمانے میں وہاں صدر تھا عبد القیوم, سردار عبد القیوم خان, 80 کے زمانے کی بات ہے. اس کا بھائی حضرت کی مجلس میں آنا لگا, حضرت والا کے درد دل کو اس نے دیکھا اور سنا, درخواست پیش کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کشمیری کہاں ہے بھائی رشید صاحب؟ اچھا, دعوت قبول فرما لی, وہ چلے گئے, وقت طے ہو گیا. حضرت نے فرمایا ان کو فون کرو اور منع کر دو کہ ہم تمہاری دعوت میں نہیں آئیں گے. اب فون کیا, منع کیا, وہ گھبرا گیا, بھاگا ہوا آیا. کیا بات ہے حضرت؟ فرمایا بھائی تمہارے ہاں تصویر ہوگی, بنا حساب کی. ان کی عزت سر آنکھوں پر ہے. ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہیں. لیکن لیڈر اور قائد کی بھی تصویر لگانا جائز نہیں ہے. چاہے لیڈر ہو چاہے قائد ہو چاہے صدر ہو, چاہے صدر پاکستان ہو چاہے صدر پارٹی ہو, اپنی بالٹی کو ان گناہوں سے آلودہ نہیں کرنا. قائد اعظم ہو, قائد عوام ہو, قائد ملت ہو یا قائد جمعیت ہو, تصویر حرام ہے حرام ہے حرام ہے. چاہے عوام ہو چاہے عالم ہو, جو حرام ہے وہ حرام ہے. ایک بات یاد آئی, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ کے شیخ, میرے دادا پیر, ایک مسجد تشریف لے گئے ہندوستان کے اندر. وہاں ایک پیر کی تصویر تھی. مولانا نے فرمایا کہ ارے یہ کیا تم نے پیر کی تصویر مسجد میں لگائی, بت کو لگایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے کہا حضرت ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے. میں تصویر تو ہے, کہا عظمت نہیں ہے, اور میں پھر بھی تصویر ہے. تو وہ اعتراض کرنے والے, انہوں نے کہا کہ آپ کی جیب میں بھی تو سکے ہیں, وہ نوٹ ہے جس میں تصویر ہوتی ہے. اس زمانے میں ملکہ, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ کے ماتحت تھا, تو ملکہ کی تصویر ہوتی تھی اس پر, سکے ہوتے تھے اس پر تصویر. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بھی تو دل میں تصویر ہے, آپ کی تو جیب میں بھی تصویر ہے. فرمایا میرے دل میں اس کی عزت نہیں ہے, تم نے اس کو عظمت کی جیسے لگایا. کہا نہیں عظمت نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت, فرمایا اچھا اگر عظمت نہیں ہے تو دیکھو تم نے کہا نا میرے جیب میں ملکہ کی تصویر, میں ابھی اس پر پیشاب کرتا ہوں, تم بھی اپنے پیر کی تصویر پر پیشاب کرو. خاموش. اس لیے میرے پیارے دوستوں, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں تصویر ہوتی ہے اور میں وہاں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضرت ہم وہ تصویر ہٹا دیں گے. فرمایا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. حضرت نے فرمایا لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جب میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا حضرت پھر تصویر لگا دیں گے. پھر تصویر لگاؤ گے نہیں؟ کہا جی حضرت ہماری دفتری مجبوری ہے, ہماری حکومتی مجبوری ہے, وہ جناح صاحب کی تصویر. حضرت نے فرمایا آپ کی مجبوری ہے, میری کوئی مجبوری نہیں, میں پھر بھی نہیں آؤں گا. کیوں؟ اسے حضرت خیریت. فرمایا بات یہ ہے کہ تم سب کو کہتے پھرو گے ہمارے پیر صاحب آئے ہیں, ایک بڑے مولانا صاحب تشریف لائے تھے, تو وہ کہیں گے دیکھو جہاں تصویر تھی وہاں مولانا صاحب نے ناشتہ کیا تھا. اب مولانا صاحب کیسے بتاتے پھریں گے کہ نہیں بھائی وہ تصویر اس وقت نہیں تھی وہاں پر؟ کہ جو آئے گا دیکھے گا, تم تو گاتے پھرو گے کہ جناب وہاں پر ہمارے یہاں بڑے بزرگ اور فلاں علامہ اور حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور وہاں تو تصویر. لوگ کہیں گے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس گھر میں تصویر تھی آپ نے وہاں ناشتہ نہیں فرمایا. یہ بات میرے شیخ اور مرشد نے سنائی. حضرت والا تشریف نہیں لے گئے. اس کو کہتے ہیں استقامت. اور یہ نعمت کہ انسان سرداری سے, بادشاہت سے, صدارت سے, وزارت سے, امارت سے, مال و دولت سے, حسن و جمال سے مرعوب نہ ہو. میرے دوستو یہ چیز صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. ہمارا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بخار ہو, سردی لگ رہی ہو, ہم چادر بھی نہیں اوڑھتے کہ لوگ بولیں گے لے جی سب نے تو چادر اوڑھی نہیں ہے, انہوں نے اوڑھ لی. مر ہم رہے ابھی بھی لوگوں کی فکر لگی ہوئی ہے. یہ عالم ہوتا ہے. قرضہ لیں گے شادی کے لیے, پتہ ہے قرضہ لینا پڑے گا, لیکن برادری میں ناک نہ کٹ جائے اس لیے قرضہ لے کر مریں گے کہ برادری میں ناک نہ کٹ جائے, کہ برادری والوں کو روٹی کھلانی ہے. حکیم الامت نے سنایا نا کہ ایک نوجوان ایک حکیم صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا حکیم صاحب ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مہربانی کر کے میرے ابا کو اچھا کر دو اس سال، اگلے اس سال اچھا کر دو، بھلے اگلے سال مر جائے، کیونکہ اس سال چاول کی فصل اچھی نہیں ہوئی تو برادری کو کھانے کھلانے کے لیے چاول نہیں ہے، لہذا اس سال ابا کو اچھا کر دو، بھلے اگلے سال مر جائے، یہ فصل ہوگی کھلا دوں گا، یہ عالم ہے. جس برادری کے لیے قرضہ لے رہے ہیں دعوت کے لیے، کھلانے کے لیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے ہمارا کوئی نہیں آئے گا. ایک صاحب ابھی تازہ واقعہ ہے، ان کا بچے نے حفظ کیا، مجھ سے پوچھنے لگے آمین کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی اس زمانے میں بچوں کی جو آمین ہے یہ صرف رسم بن چکی ہے، اب مقابلے بازی ہو رہی ہے، استطاعت کو نہیں دیکھتے. ایک خوشی کی چیز تھی کہ آپ اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو، گھر والوں کو کھانا کھلائیں، ایک خوشی کا اظہار ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. لیکن اس زمانے میں آمین اس خوشی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے وہ ایک مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے. جس کی استطاعت نہ ہو وہ قرضے لے کر آمین کرتا ہے. کہنے لگا میں اپنے بچے ہی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سچ سچ بتائے کتنا خرچہ ہوگا. کہہ رہے کم از کم 80-90 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا جناب آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، قرضہ لینا پڑے گا. کہہ رہے ہاں قرضہ تو لینا پڑے گا. میں نے کہا سوچ لو، ایک مسئلہ یہی ہے، مقروض کی دعوت کھانا مکروہ ہے، مقروض کی دعوت مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. جس آدمی کے ذمہ قرضہ ہو وہ اتنا خرچہ دعوت پہ نہ کرے بلکہ وہ قرضہ ادا کرے. اس لیے ناپسندیدہ کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ بھائی، اس بھائی کو بولو بھائی تم اپنا قرضہ ادا کرو پہلے، ان دعوتوں کے چکر میں مت پڑو. لیکن ہم اپنی ناک کا کیا کریں، یہ بار بار کٹتی رہتی ہے اور اس کو ہم نے کٹنے سے بچوانا ہوتا ہے. یعنی ہم نے کتنے غیر اللہ پال رکھے ہیں. زمانے کا خوف، معاشرے کا خوف، برادری کا خوف، خاندان کا خوف، ملک کا، صوبے کا، علاقے کا، شہر کا خوف، اور پاتے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، ایک مٹھی اگر ہم داڑھی رکھتے ہیں ہمارا فائدہ، لیکن بیوی سے ڈرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے داڑھی نہیں رکھی. مان لو اسی خاندان میں اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل یا گاڑی نہ ہو تو یہ گاڑی لے گا کہ نہیں لے گا؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہو لے گا نا. بھائی اب تمہارے خاندان میں کسی نے گاڑی نہیں رکھی، مت لینا. اور نہیں جی، جی ہر بات میں ہمارے باپ دادا کیا تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے باپ دادا، ارے تمہارے باپ دادا تو گدھوں پہ سواریاں کرتے تھے، کیوں اب اور کچے کچے مکانات ہوتے تھے باپ داداؤں کے، کیوں پکے مکان میں رہتے ہو؟ کیوں اب موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لیتے ہو؟ انہوں نے تو کھیتی کی تھی، بیلوں کے ذریعے سے ہل چلائے تھے، کیوں ٹریکٹر لیتے ہو؟ نہیں جی، ذرا سہولت کی چیزیں لینی چاہیے. سامنے بیٹھو، سامنے اپنی سہولت، ماں باپ دادا کو نہیں دیکھتے. تو میرے پیارے دوستو، اگر ہمارے باپ دادا نے شریعت کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم عمل کریں گے. اگر مان لو ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، لیکن عاشق کا یہی کمال ہے، جو کھینچی تو ایک تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو ایک تو غریبا نہیں رہا. کہاں تک ضبط بے تابی اور کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی. کلیجہ تھام لو خاندان والوں کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. عاشق کا یہ مقام ہونا چاہیے. شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکے تیغت، یہ دشمن کا نصیب نہ ہو. اے محبوب آپ کے حکم کی تلوار سے اس کے گناہوں کی اور اس کے نفس کی گردن کٹے، سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی. تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اس شخص کا حوصلہ کو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی ظالم نے. ادا دیکھو اس کی، کیا دنیا کا انعام مل رہا ہے؟ ہم نے کچھ نظر نہیں آتا، جان داؤ پر لگا دی، کھیل گیا نا جان پر. اس کو پہنچا دیا آگے 26 گولیاں مار کے. واہ دیکھو نا, جان پیش کی کہ نہیں کی, جان لگائی کہ نہیں لگائی. ہم گال بھی نہیں دے سکتے. یہ بتاؤ داڑھی رکھنا, داڑھی رکھنا یہ بھی ناموس رسالت میں شامل ہے. داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے. مسئلہ ہے داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے, ایک ادنا سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو یہ بھی ناموس میں شامل ہے. ارے میاں گردن نہیں مانگ رہے, جس نے دینی تھی ماشاءاللہ اس نے تو کیا کام کر ڈالا, گردن نہ دو. ارے میاں گال تو دے دو, تاکہ عاشق کا تو یہ حال ہونا چاہیے. آ محبت میں تو اگر جان بھی دے واہ حق ادا نہیں ہو سکتا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو, 70 صحابہ نے عہد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندے ہوتے تھے, پتھر باندھتے تھے. ہمارے پیٹوں پر ملائیاں, مکھن, چربیاں, گوشت, گھی اور حلوے بندے ہوئے ہیں, لیکن ان کا عالم یہ تھا ایک کھجور کھاتے تھے روتے تھے, یا اللہ اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے میرے دوست, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. جنہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم, واہ دیکھو میرے مرشد عجیب فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھنے میں شکل خراب لگتی تو اللہ تعالیٰ یہ شکل اپنے نبیوں کو دیتے, اپنے پیاروں کو دیتے. واہ فرمایا یہ پیاروں کو یہ دینا علامت ہے کہ اس میں اللہ کا پیار ہے. کیا آپ اس عنوان سے, ایران کا ایک شاعر تھا, سنی شاعر تھا, جو پہلے زمانے میں ایران میں سنی حکومت تھی اہل حق کی, لہذا اس سے مراد وہی لوگ ہیں موجودہ زمانے کے نہیں. اس میں ایک شہزادہ تھا, اس کا نام علی تھا. ہندوستان کے ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار لکھے. اس نے وہ اشعار پڑھے تو مست ہو گیا محبت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا ہی, وہ اشعار پڑھ کے اس کے عشق میں آگ لگ گئی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان من الشعر حکمت, بعض اشعار کے اندر حکمت ہوتی ہے, عجیب عاشقانہ اشعار ہوتے ہیں. پھر میرے مرشد فرماتے کہ شاعر نے, ریاض خیرآبادی شاعر تھا ہندوستان میں, اس کے ایک شعر پر نواب گورکھپور نے 1000 اشرفیاں دی. آپ گورکھپور نے 1000 اشرفیاں دی. وہ شعر کیا تھا کہ جس پر 1000 اشرفیاں انعام دیا. اب وہ شعر سنیے, اتری آسمان سے تھی جو کل, اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا, اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا, تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا. یعنی اے شیخ, اے اللہ والے, جو آپ نے آدھی رات کو اللہ تعالی کے حضور میں جو تہجد, ذکر و تلاوت اور اللہ تعالی اشک باری سے اللہ تعالی کی محبت کی شراب جو حاصل کیے, اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. وہ درد بھری شراب, اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا, تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا. لہذا بعض مرتبہ شعر میں جو چیز ہوتی ہے وہ گھنٹوں تقریر میں بات نہیں ہوتی. جیسے میرے مرشد کا ایک شعر ہے, میرے شیخ کے بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب کلام عارفانہ اور عاشقانہ عشق الہی میں ڈوبا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عشق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت, عجیب اشعار. اب اس میں سے ایک شعر بطور نمونہ, ان کا دامن اگرچہ دور سہی, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم لوگ بہت دور ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم لوگ بہت دور ہیں, اور ہم کیسے اللہ کو پائیں. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. ارے اگر وہ دور ہیں تم ان کو پار ہی سکتے، تم کودو تو صحیح، اچھلو تو صحیح. جیسے بچہ کوئی چیز پانے کی کوشش کرتا ہے، باپ آگے بڑھ کے کہتا ہے لو ٹافی، بچہ اچھلتا ہے لیکن اس کی رسائی نہیں ہے باپ تک، ہاتھ تک اچھلتا ہے کہ نہیں اچھلتا. باپ کو اس کے اچھلنے کی ادا پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ٹافی اس کے ہاتھ میں نہیں کھول کے اس کے منہ میں دے دیتا ہے. تو آپ میرے مرشد فرما رہے ہیں ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. اگرچہ ان کا دامن دور ہے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، ارے تم رو گاؤ، گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ کی فرما برداری کے اعمال کرو، گناہوں سے بچو، تو ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے لیکن وہ ہمیں اٹھا لیں گے، وہ ہمیں جب فرما لیں گے. لہذا اس کی شک مت دیکھو کہ دامن دور ہے وہ ہم سے دور ہے، اس کو مت دیکھو، اس پر نظر مت رکھو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم بیٹھو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، گناہوں سے بچو، سنت پر عمل کرو، بس پھر کیا ہوگا، وہ ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے، وہ ہمیں بڑھ کر خود اٹھا لیں گے. ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. واہ آہ سبحان اللہ. تو جو شاعر تھا اس کا پتا دہلی میں رہتا تھا، ہندوستان کے شہر، وہ پتا پوچھتے پوچھتے وہ شہزادہ علی شہزادہ پہنچا ہندوستان، دہلی میں آیا، بھائی فلاں شاعر کدھر ہے؟ ابھی بتایا لوگوں نے اس طرف گیا ہے، اور قریب پہنچا تو کہا کہ دیکھو حجام کی دکان پہ گیا ہے. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا، بتایا بھائی وہ شاعر ادھر ہے، کہ وہ شاعر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہے وہ اپنی داڑھی پر استرا چلا رہے ہیں، حجام سے شاعر نے، وہ شہزادہ جو اتنی سور سے صرف شاعر کو دیکھنے آیا کہ آہ جس کے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار اتنے زبردست ہے، وہ آدمی کیسا ہوگا. اس نے اشعار دیکھے اور اس کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر استرا چلا رہا ہے، اس کی ایک آہ نکلی، اس نے کہا آغا ریشمی تراشی، مائی ڈیئر سر، مائی ریسپیکٹڈ سر، آغا محترم، فارسی زبان میں کہتے اے محترم، تم داڑھی تراش رہے ہو، ترشوا رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو، تھا نا شاعر، لکھے ہوتے تو تعویلات دیتے. اس نے کہا بھلے ریشمی تراشب، دلے کسے نمی خراشب، داڑھی تو کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، کسی دل کو تو نہیں خراش پہنچا رہا، کاٹ تو نہیں رہا کسی کا دل، داڑھی ہی کاٹ رہا ہوں نا. بس اس شہزادے کے آہ نکلی، اس نے کہا دلے نمی، دلے کسے نمی خراشی، و دلے رسول اللہ میں خراشی. تو ظالم کسی کا دل نہیں دکھا رہا بے شک، لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے. بس وہ شاعر رونے لگا، اس نے کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ ظالم تو نے میری آنکھیں کھول دی، مرا جا با جانے جا تو امراض کر دی، میری جان کو اس جانے جان کا تو نے امراض بنا دیا. کیا محبت بھرے اشعار ایسے، لیکن میں داڑھی کو منڈا رہا ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی شفاعت پہ زندہ ہے میرے دوستو، ہم کیا عمل پیش کر سکتے ہیں، کیا چیز پیش کریں، کیا پیش کریں، تقریر، نماز، علم، عبادت، حج، کیا پیش کریں جو اس قابل ہو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. بس آہ کام آنے والی چیز میرے دوستو یہ محبت ہوتی ہے، یہ عقیدت، یہ جذبات ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس قیمت سے تولتے، یہ محبت جو ہمیں کام آئے گی، یہ ہے وہ چیز. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے ولی اللہ، کتنے بڑے آدمی، حضرت کا انتقال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فرمایا کہ کچھ سب پڑھنا پڑھانا درس تدریس کچھ کام نہیں آیا. ہاں اللہ کی محبت میں آدھی رات کو جو چند رکعت پڑھتے تھے بس اسی نے کام بنا دیا. پتا چلا کہ میرے دوستو وہ محبت, وہ اخلاص, وہ درد دل, وہ تعلق مع اللہ, وہ کام آنے والی چیز ہے. اور جب وہ کام آتی, دیکھو نا, ایک محدث تھے, حدیث شریف لکھتے ہیں. ایک دن حدیث شریف لکھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں قلم اور دوات ہوتا تھا کہ قلم ڈبو کے سیاہی میں اس کو نکال کے پھر اس کو لکھتے تھے. آج کل تو قلم کے اندر ہی سیاہی بھری ہوئی ہوتی. انہوں نے قلم نکالا, اب قلم سیاہی میں ڈبویا, ڈبو کر نکالا, ایک مکھی بیٹھ گئی. تھوڑا توقف کر لیا کہ پیاسی ہے چلو پینے دو, مکھی اڑ گئی. پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. مرنے کے بعد اسی بات پر ان کی نجات ہو گئی. اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ تعالی کی جو رحمت ہے بہانے تلاش فرماتی ہے. بہا نمی جوید, وہ قیمت کو نہیں دیکھتی. بہانے چاہیے, بہانے, لہذا بہانہ کرے, سنتوں پر عمل کرے, گناہ سے بچنے میں اپنی فکر کوشش کرے, نیک کام کرنے میں کوشش کرے. کیا پتا کیا چیز اللہ کیوں پسند آ جائے, کس بات پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے, کچھ پتا نہیں ہے میرے دوست. ارومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. پاتے کہ ایک بزرگ تھے, تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والے, جماعت تو جماعت, تکبیر اولا سے نماز, صف اول میں نماز پڑھنے والے. ایک دن کچھ ضرورت پیش آئی, عصر کی نماز کا وقت تھا. جلدی جلدی وضو کر کے جب مسجد پہنچے تو جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا آواز آئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھیرنے کی آواز. بس میرے شیخ فرماتے, یہ واقعہ حضرت نے سنایا کہ ان کے ایک آہ نکلی اور بے ہوش ہو گئے کہ میری تکبیر اولا تو تکبیر اولا, جماعت فوت ہو گئی, بس بے ہوش ہو گئے. وہیں پر ایک اللہ والے, ایک عارف موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور گیا. لوگ بھی دوڑے, یہ بھی دوڑے ہوئے آئے. انہوں نے آ کر دیکھا تو دیکھا ایک بڑے میاں ہیں, بے ہوش پڑے, ہوش میں لے کر آئے. کہ بڑے میاں کیا بات ہے آپ کی, کیا پریشانی, کیا تکلیف ہے؟ انہیں کہنے لگے 40 برسوں سے میں جماعت تو جماعت, میری تکبیر اولا نہیں چھوٹی. آج میری تکبیر اولا کیا, جماعت فوت ہو گئی, بس اس غم سے میری ایک آہ نکل گئی. ان اللہ والے جو عارف تھے, میرے شیخ فرماتے ہیں بزرگ سادہ تھے, اس عارف نے فرمایا کہ اچھا بھائی دیکھو میں نے جماعت سے نماز پڑھی, آپ ایک کام کریں میری جماعت کا ثواب میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنی وہ جو آہ ہے وہ مجھے دے دیجیے. شیخ فرماتے کہ سودا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, وہ ایک دن, وہ ایک رات, اس کا اجر مجھے ثواب دے دے, میری زندگی بھر کی نہیں کیا لے لے. وہ دن کہ جب کہ آپ خلیفہ بنے, آپ نے فیصلہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جائے گا. آپ نے فیصلہ فرمایا مانعین زکات, جنہوں نے زکات دینا چھوڑ دی ہے, ان سے میں جہاد کروں گا. آپ نے فیصلہ فرمایا مسلمہ کذاب, جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, جھوٹا نبی, اس کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا. صحابہ نے کہا اس وقت غم ٹوٹا ہوا ہے, آپ اس وقت یہ فیصلہ نہ فرمائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہاتھ میں تلوار لے کر فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا ابو بکر اکیلا جائے گا. تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا. فرماتے ہیں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ دن مجھے دے دے, اور وہ رات غار ثور کے اندر, کہ جبکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے موقع کے اوپر حضرت ابو بکر کو انتخاب, تمام صحابہ اجازت دیتے گئے جاتے گئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو روک لیا، جانے نہیں دیا. تب آپ نے ارادہ فرمایا، ابو بکر سے فرمایا اب کرو انتظام، ساتھ ہوئے، اس لیے یار غار کہتے ہیں، ہجرت کا ساتھی. اور کیا کیا صفات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا بس. گھر میں اب تشریف لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ تشریف فرما رہے ہیں، اندر گئے، جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے، کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں داخل کرتے رہے کہ اذیت والی موزی کوئی چیز نہ آئے. ایک سوراخ رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اب آپ تشریف لے آئے، اور اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور کچھ بچا نہیں، کپڑا ختم، اپنا محبت میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا پاؤں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آرام فرمائے، آپ آرام فرما رہے، واہ کیا انداز ہے کہ صدیق کی زانو مبارک، صدیق کی زانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما، کیا سبحان اللہ، کیا منظر ہے وہ. اب عالم یہ ہوا کہ اس سانپ میں، اس سوراخ سے جس پر انگوٹھا رکھا، بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ سانپ تھا، بعض کہتے ہیں وہ بچھو تھا، اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ ایک جن تھا جو عاشق نبی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، تو وہ بچھو یا سانپ وہ پاؤں پر آ کر ڈستا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ ایسا حالت تھا کہ جب اس نے مجھے ڈسا تو میرے جسم میں پوری آگ لگ گئی، وہ بار بار آ کر ڈس رہا تھا، اور آپ آواز بند کہ نبی آرام فرمائے، لیکن شدت تکلیف سے آنسو تو بے اختیار تھا، لہذا آنسو لڑک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے، تب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کے پاؤں پر لگایا، انگوٹھے پر لگایا، فرمایا کہ اس کے کاٹنے سے ایسی آگ تھی جو میرے جسم میں تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگایا تو پورے جسم میں میرے ٹھنڈک دوڑ گئی. تو حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات مجھے دے دے، سب ہی ہوتا ہے، لہذا ایک کوئی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، ایک موڑ ہوتا ہے، اس موڑ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک موڑ آتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت انسان فیصلہ کر ڈالے کہ بس میں نے اللہ کی رضا اور خوشی کو سب آنکھوں میں رکھنا ہے، بس یہی وہ وقت ہوتا ہے میرے دوستوں کہ جو اس کی زندگی کے لیے سنگ میل بنتا ہے، پھر اس کی ٹرین، اس کی روحانی گاڑی، اس کا رخ غیر اللہ سے گھوم کر مولا کی طرف ہو جاتا ہے، جتنی تیز رفتاری سے وہ غیر اللہ کی طرف جا رہا تھا، اسی تیز رفتاری سے وہ مولا کے پاس جا پہنچتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے. لہذا ہمارا کچھ پتا نہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، موت کا وقت معلوم نہیں میرے دوست، کیا وقت آئے، بس فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے سجانا ہے، فیصلہ کر. اور جنہوں نے ہمت کر لی، جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر، جب تھوڑی تھوڑی رکھ لی تو مٹھی پوری کر لے، کام کر ہی ڈالا تو پھر پورا ہی اس کو پار لگا دے، وہی وقت ہوتا ہے میرے دوست. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی سب سے بڑے پیارے نے کائنات میں، سب سے بڑے پیارے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بہت پیارا وظیفہ عطا فرمایا. اللہ تعالی فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجیے، رب اغفر، اے رب بخش دیجیے، ورحم، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحم، کہ آپ، اے میاں بدھو کہیں گا سیدھا بیٹھے. انت خیر الراحمین, کہ آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. پہلے تو رب سکھایا, رب سے محبت ہوتی ہے, پالنے والے سے محبت ہوتی ہے, اور ہمیں گناہ مانگتے کی معافی مانگتے ہوئے شرم آتی. اور دیکھیے ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بھائی اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور مغفرت مانگو. تو معافی اور مغفرت یہ ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ چیز ہے. معافی اور چیز ہے, مغفرت اور چیز ہے. معافی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں. گناہ ایک, گواہ چار. نمبر ایک, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اس کے صحیفے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے اور یہ نشر ہوگا. نمبر دو, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ جو فرشتے ہیں یعلمون یہ جانتے ہیں, ما تفعلون جو کچھ تم کرتے. اس لیے جس کو ہم کہتے ہیں ہم چھپ کے کر رہے ہیں, کوئی جان نہیں رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ حقیقت میں فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی, فرشتے بھی ہوتے ہیں. میرے مرشد نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی, اس نے معافی پکڑا گیا, معافی مانگی کہ پہلی دفعہ کیا, فرمایا نہیں, تو نے کم از کم تین مرتبہ چوری کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ درگزر فرماتے ہیں, پردہ پوشی فرماتے ہیں, اور جب وہ جرم بار بار کرتا ہے تو پھر پکڑواتے ہیں. لہذا کم از کم تو نے تین مرتبہ چوری کی. یہ جو فرشتے ہیں یعلمون ما تفعلون, یہ گواہ ہیں ہمارے, دو گواہ ہو گئے. اور جو تیسرا گواہ ہے, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, قیامت کے دن اس دن یہ تمام خبریں پیش کرے گی کہ جناب جناب چھپ چھپ کر یہ حرکتیں کرتے تھے, موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتے تھے, ننگی تصویریں ان کے پاس, شکل دیکھو کیسی, اور حسینوں کے ساتھ تنہائیوں میں لڑکوں کے ساتھ کیا حرکت کرتے تھے, یہ سب خبر دیں گے. زمین کو معلوم. اس لیے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, محی الدین ابو زکریا, کہ جس زمین پر گناہ ہو ادھر آگے مت بڑھو, پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو پھر اس کے بعد آگے بڑھو, تاکہ کل قیامت کے دن اگر گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے نافرمانی کی تھی, پھر گواہی دیتے اللہ معافی بھی مانگ لی تھی. آگے مت بڑھو, جہاں بدنظری ہو ٹھہرو وہاں پر, معافی مانگو, اللہ میری اس نالائق حرکت کو معاف فرما کہ میں نے آپ کو چھوڑ کر غیر کو دیکھا جس کو آپ نے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ لعنت فرما بد نظری کرنے والے پر, اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے ان پر بھی لعنت ہے, لعنت فرما. عورتوں کے پردے میں جب باہر نکلے تو چہرے کا چھپانا یہ بھی واجب ہے, یہ بھی پردے میں شامل ہے. لہذا اس زمین پر آگے نہ پڑے, معافی مانگے. تین گواہ ہو گئے نا, زمین بھی گواہی دے گی. اور چوتھا گواہ, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, انہیں اعضاء کو ہم بدماشی کراتے نا, کہ ہاتھ سے کسی حسین کو پکڑ لیا, کسی کا موبائل چرا لیا, آنکھوں سے لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں, فلمیں تصویریں دیکھ رہے ہیں, دل میں گندے گندے خیالات پکا رہے ہیں, کانوں سے غیبتیں سن رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, اپنی داڑیوں کو منڈا رہے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے کر رہے ہیں, گناہوں کے مقامات پر اپنے قدم کو لے کر جا رہے ہیں, کسی کا مال چرا رہے ہیں, یہی ہے نا, وغیرہ وغیرہ. تو جن اعضاء کو اپنے جن جسم کے جن حصوں کو ہم گناہ کر رہے ہیں، لو جی یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن سلطانی گواہ بنے گا. سلطانی گواہ اس کو کہتے ہیں جو جرم میں ہمارے ساتھ شریک ہو، جرم میں شریک ہو، پھر بعد میں کہہ دے جی عدالت میں جا کر اپنا بیان دے دے کہ لو جی میں بھی تھا، یہ پکڑواؤ اس کو. لہذا اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، اب ہمارے اعضاء بولیں گے. اور یہاں یہ اشکال نہیں آتا، یہ بات نہیں کہ جی ہمارے ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے، ہماری آنکھیں کیسے بولیں گی. تو میرے پیارے دوستو، جس مولا نے اپنی قدرت سے زبان کو بولنا سکھا دیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور دوسرے اعضاء سے بلوانا کچھ مشکل نہیں ہے. لہذا گونگے لوگوں کو تو آپ نے بھی بولتے دیکھا ہے، اب ہاتھوں سے باتیں کرتے نا، گونگے ہوتے ہیں وہ، ہاتھوں سے پوری مکمل باتیں ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں وہ، اور آنکھیں تو باتیں ہی، تو آپ بھی سمجھتے ہیں، تو خود ہی سمجھ میں آتی ہے آنکھ کی بات. بہرحال اعضاء اللہ تعالیٰ کے لیے میرے دوستوں کچھ مشکل نہیں، جس نے معصوم بچے کے ذریعے سے، بے زبان بچے سے اپنے نبی کی پاکی کی شہادت دلوا دی، یوسف علیہ السلام کی، حضرت عمر کو سنوانے کے لیے بچھڑے سے آواز آ رہی ہے، پتھر بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آرام فرما، درخت جھل گیا اور گواہی دے رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پتھروں سے آواز آتی تھی، ہوائیں بولتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں، لہذا اشکال نہیں ہے. تو معروفی فرماتے ہیں جس چشم گویت کر دعم غمزہ حرام، یہ ہماری آنکھ بولے گی کہ میں حرام نظر بازی کرتا تھا، چھپ چھپ کے دیکھتا تھا حسینوں کو، سر تو نیچے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، منہ در ایسے دیکھ رہا ہے، آئینے میں دیکھ رہا ہے، جو بھی طریقے ہیں نافرمانی کے اور بد نظری کے، وہ سب آنکھ بولے گی ایسے دیکھتا تھا، کالا چشمہ پہن کر. اور پھر ابھی تو کہتے ہیں ہماری نظر پاک ہے، ابھی تو ہم کہتے ہیں نا ہماری نظر پاک ہے، بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں، لیکن پاجامہ ناپاک ہے اس کو نہیں بتاتے ہم کسی کو کہ نظر پاک پاجامہ ناپاک. لیکن قیامت کے دن یہ سب چکر بازیاں نہیں چلیں گی. لہذا چشم گویت کر دام غمزہ حرام، اور گوش گویت چی دام سو الکلام، کان بتائیں گے، کان بولیں گے کہ اللہ اس سے میں غیبتیں سنتا تھا، گانے سنتا تھا، ریڈیو کے بہانے سے، اب موبائل فون آ گئے، اب کانوں میں ہر وقت لگایا ہوا ہے، کام بھی ہو رہا ہے اور گانے سن رہے ہیں، یعنی رزق حلال کما رہے ہیں اور رزق حلال میں گانے سن کر حرام کو شامل کر رہے ہیں. کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، کام بہت ہے برکت نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کام بہت ہے برکت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا ہاں تم بھی کام دے دو، تین دن میں ہو جائے گا، دس دن تک بیچارے کو رلا رہے ہیں، دکھایا کچھ کیا کچھ، وہ اس بیچارے کو پتا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بیوقوف بن گیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے دھوکہ دینا. کان بھی گواہی دیں گے، گوش گویا چی دام سو الکلام، اور لب گوید ہم چنی بوسیدام، ہونٹ کہیں گے اس طرح میں بچوں کا چمے لیتا تھا، اس طرح میں لڑکیوں کے چمے لیتا تھا، اس بہانے بازی سے اس طرح میں حرام کاریاں کرتا تھا، لڑکوں کو کہتا تھا یہ تو میرا بھائی ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے، میرا پیارا بھائی ہے، اور بریانیاں کھلا رہے ہیں، اس کے بوسے بازی کر رہے ہیں، چمبا لے رہے ہیں، میرا بیٹا کہہ کہہ کر، یہ سب ہونٹ گواہی دیں گے. اور دس گویت ہم چنی دزدیدہ ہم، اور ہاتھ بتائیں گے کیسے ہم نے ہاتھ کی صفائی دکھا کر چوری کر لی. تو یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں، اعمال نامہ، فرشتے، کرامن کاتبین، زمین، یہی ہمارے اعضاء. اسی کو مزے کراتے نا، دیکھ لو مزہ آئے گا، ٹی کا پروگرام دیکھو مزہ آئے گا، اب معافی کے کیا معنی ہیں؟ اب یہ گناہوں کے نشانات بن گئے نا. اب معافی کے معنی ہیں عفون معنی میں محمون کے ہیں. یعنی ہمارے یہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے, قلم عفو پھیر دیجئے. یہ ہے نا محاورہ کہ قلم عفو پھیر دیجئے, کہ ان گناہوں کے نشانات کو اپنے عفو معافی کے قلم سے پھیر دیجئے, یعنی ہمیں معاف فرما دیجئے ان گناہوں کے نشانات. کیسے؟ اب داڑھی تھی, داڑھی کاٹتا تھا, داڑھی رکھی. اب داڑھی شدھ والا ہے ماشاءاللہ, پتا بھی نہیں چلتا کہ کبھی داڑھی کاٹتا تھا. نماز نہیں پڑھتا تھا, مسجد میں جماعت سے نماز شروع کر دی, ماشاءاللہ نمازی بن گیا. اب ہو, اب دیکھ رہے ہیں, پتا ہی یاد ہی نہیں پرانا کہ ایسا ہے. جو گناہ تھا چھوڑ دیا, بس نے کام میں لگ گیا, نشان ختم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور معافی کا ہے, التزام ہوتا ہے اور انتظام ہوتا ہے. تو معافی کے معنی, مغفرت کی کیا معنی؟ مغفرت کے معنی ہے بستر القبیح و اظہار الجمیل, کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیا اور نیکیوں کو ظاہر کر دیا. حیران ہوتا ہے حضرت ماشاء اللہ جناب آپ کتنے نیک آدمی ہیں. تو یا اللہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے, میرے گناہ مجھے معلوم ہے اور یہ شخص مجھے نیک سمجھتا ہے. یا اللہ آپ کا کتنا کرم ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے, خوش نہیں ہوتا. ہاں ہاں میں تو جی بڑا نیک آدمی, خوش نہیں ہوتا. اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتا, بلکہ اس کے دل میں ہوتا ہے یا اللہ پتہ نہیں یہ جو میں نے نیک عمل کیا قبول بھی ہے کہ نہیں. وہ دل میں ڈرتا ہے, شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ میں اس قابل تھا کہ مجھ پر تھوک بھی لوگ اتنا پسند نہ کریں, لیکن آپ کا کتنا کرم ہے کہ لوگوں کے دل میں نیک گمان ڈال دیا. یہ مغفرت ہے میرے دوست. تو رب اغفر, اے ربا بخش دیجیے. واہ. ورحم, ورحم کے چار تفسیر ہے جو حکیم الامت ثانوی نے فرمائی. دو دنیا میں, کہ نمبر ایک توفیق طاعت, عبادت کی توفیق ملنا, یہ رحمت کے معنی. کیونکہ گناہ کی نوسط عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے, توفیق طاعت. اور دوسری فراخی معیشت, معیشت میں فراخی وسعت پیدا ہو جانا, رزق میں وسعت, کشادہ رزق. لہذا ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں, پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہے. اور عالم کیا ہے, نماز ہم نہیں پڑھتے, پڑھ لے تو جماعت سے نہیں پڑھ لے, شلوار ٹخنوں سے نیچے, داڑھی ہے نہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں, ماں باپ سے بدتمیزی ہم کرتے ہیں, بیویوں سے بدسلوکی ہمارے ہے, اپنے دل کے اندر تکبر ہمارے بھرا ہوا. پھر پتہ نہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا صاحب ہم نے کون سا گناہ کیا. پھر فرماتے ہیں ہمارے تو عبادت بھی گناہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے نماز پڑھی اللہ اکبر. اس مسجد کا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب اس ستون کے پیچھے نماز پڑھنے آئے, نماز ہو چکی تھی, آئے نماز پڑھ گئے, ایسے کہ اللہ اکبر, یوں کیا موبائل بجا, موبائل جیب سے نکالا, یوں دیکھا, اور نماز انہوں نے ہاتھ باندھ لیے تھے, موبائل نکالا, دیکھا فون سنتے ہوئے باہر چلے گئے. تصور کریں اس چیز کا, کیا عجیب تماشا ہے. بدنظری کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بدنظری سے کیا ہوتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں دل اس حسین کے پاس چلا تھا, مسجد میں آ کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, دل تو کہتا ہے میں تو حسین کے پاس ہوں. اب نماز میں فلموں کے خیالات پکا رہے ہیں, نماز میں وہی حسینوں کے خیالات. یہ نماز میں عالم. وہ ایک عورت تھی نا, وہ سب مغرب کی نماز پڑھتی تھی. کسی نے پوچھا بھائی اور بھی نمازیں تو اور کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا بات یہ میری تین سبزی کی دکانیں ہیں. یہ حکیم الامت نے واقعہ سنایا, میری تین سبزی کی دکانیں ہیں, ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب ہو جاتا ہے اور تیس رکعت میں تین دکان کا حساب, اس لیے میں مغرب کی نماز پڑھتی ہوں. ہمارا یہی ہے, اللہ اکبر کہا, اس سے چیک لینا ہے, اس کو چیک دینا ہے, اس سے یہ لینا ہے, اس کو مال پہنچانا ہے, پوری نماز یہ عالم ہے. اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا, پوری نماز کا یہ عالم ہے. اور کیا, ادھر کھجلی ادھر کھجلی, ادھر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں, ادھر تاؤ دے رہے ہیں, یعنی نماز لگتا ہی نہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کی یہ بات کہ بزرگ نے فرمایا کہ ہماری عبادت بھی گناہ ہے. ایک تو یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس عبادت سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کرنے سے مراد میں بھی ہے کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے سنت کے مطابق ہماری نماز نہیں ہے. کبھی نہیں پوچھا, نماز میں 51 سنتیں ہیں, 50 اور ایک 51 51 سنتیں نماز کی, کیسے کھڑا ہونا ہے, کیسے ہاتھ باندھنا ہے, کیسے رکوع کرنا ہے, قومے میں کیسے کھڑا, سجدہ کیسے کرنا ہے, اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے, 51 سنتیں ہیں میرے دوست. مسجد میں آنا جانا, جوتا کیسے پہننا, ایک ایک عمل. یہاں تک کہ اپنے دل میں یہ استحضار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اچھا ہوں, میں عابد ہوں, میں زاہد ہوں یا میں مالدار ہوں. عاجزی ہو, توازو, یہ مطلوب ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, اس لیے یہ نہ کہے بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ رحمت دے دیجئے, میں رزق میں پریشان ہوں, میری پریشانی آپ دور فرما دیجئے. ہم مانگتے پھرتے ہیں. ایک صاحب بے روزگار, سارا دن صبح بتایا صبح 6-7 بجے نکلتا ہوں منسٹروں کے پیچھے اور شام 5 بجے تک منسٹروں کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں اس کے پیچھے. کہا وہ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں, مجھے سناتے بھی ہیں کہ مجھے ملازمت چاہیے. میں نے کہا کسی دن تم کبھی تم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی, اللہ تعالیٰ سے مانگا کبھی؟ کہہ رہے ہیں نہیں. اب یہ آلہ, ہم بے بسوں سے مانگتے ہیں, لاچاروں سے مانگتے ہیں اور قدرت والے سے نہیں مانگتے. بھائی جب انہوں نے فرمایا اللہ علی اللہ رزقھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ, دابا یعنی جتنے زمین پر مخلوقات ہیں, اس کا یوں ترجمہ سمجھ لے جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. اللہ علی اللہ اپنے ذمے لے لیا, کیا ان کی عنایت ہے جب انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. اب ہم منسٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ذرا سیاسی بنیاد پر کوئی سیٹ مل جائے ہمیں. اتنے دن کئی دنوں سے بھاگ کر تھک کر آئے اب کہ جی دعا کر دو یہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے تم اللہ سے مانگو بھائی, انہوں نے جب کیا وہ انتظام کریں گے, مانگو سے. ہاں جتنی ہم کوشش کے مکلف ہیں وہ کام کرو. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو, اللہ سے رو گاؤ, کسی کو کہو بھائی آپ کو کوئی ملازمت ہو تو بتائیے, کوئی کام ہو تو بتائیے. لیکن پہلے میرے مرشد فرماتے ہیں پہلے آسمان والے سے رابطہ کرو, وہاں سے تو معاملہ بند ہے, مخلوق سے کیا کہتے پھرو گے. اور جب ان کا کام جب ان کی طرف سے انتظام ہو جائے گا پھر تمام دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو یعنی گناہ چھوڑو. ویرزق من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. خود فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو, گناہ چھوڑو, معافی مانگو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار پر جو آپ نے اللہ تعالیٰ تقوی پر نعمتیں فرمائی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی استغفار پر فرما دی. من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم کر لیا. حدیث شریف کے آخر میں آئے آپ فرماتے ہیں جعل اللہ له ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب, جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق و روزی عطا فرمائیں گے جو اس کے گمان میں نہیں ہوگا. ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب, ملے گی رزق لیکن اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے نا جی, پہلے اللہ سے مانگے پھر جناب اپنی سی وی اپنے کام بتائے, لیکن پہلے اس مالک سے رابطہ کرے, وہاں سے کنڈا کھلوائے پھر دیکھے رستے کھل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی جگہ سے دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے ساتھ کتنے حالات اور واقعات پیش آئے کہ ایسے ایسے ملے کہ حیران ہو جاتے یا اللہ یہ کیا انتظام ہے آپ کا جی. واہ, تو سوچو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سوچ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے بھی کیا رزق کا انتظام کہ ماں کی چھاتی میں اس کا رزق بنا دیا, خون سے لبریز ہے وہ چھاتی, خون ہے نا, لیکن واہ اس وہ خون دودھ سے کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب بچہ روتا ہے. اگر بچہ روئے نہیں نا تو خون دودھ سے تبدیل نہیں ہوتا. دادا پتہ چلا ہمارے رونے کی ضرورت ہے. تو گناہوں کی جو خون ہے, گناہوں کی جو ظلمت اور اندھیرے ہیں وہ رحمت سے تبدیل ہو جائیں گے رونے سے. لہذا ہمارا کام ہی بن رہا ہم رونا شروع کریں. تو نعمتیں ملتی ہیں رحمت کی دنیا میں, عبادت کی توفیق یہ رحمت ہے. لہذا داڑھی رکھنا یہ رحمت کی نشانی ہے. مونچھوں کو سنت کے مطابق کرنا یہ رحمت کی نشانی ہے. یہ مونچھوں میں ہماری سنت نہیں ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ رحمت کی نشانی ہے. اور یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں شلوار ٹخنے سے اوپر مسجد سے جائے اور نیچے کر دی, وہیں گھسیٹ لیتے ہیں نیچے, مسجد ہی کے اندر گھسیٹ لیتے ہیں, کیسا نہ ہو کہ ملا بن کر مسجد سے باہر نکلے. یعنی عجیب بات ہے, جو شریعت پر عمل کرے وہ ملا کہلاتا ہے. عجیب بات ہے بھائی, اچھا تم ملا بن گئے. یہ ترکی زبان کا لفظ ہے ویسے, اور اس کے معنی یہی ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, بہت پڑھا لکھا آدمی, ملا اسی کو بولتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہے نا مسلمان بنیاد پرست سے ڈرتا ہے, کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, اس لفظ سے بہت ڈرنے لگے ہیں, اور اس کے لفظ کی حقیقت معلوم نہیں ہے. وہ سن لیا کہ جی انگریز کہتے ہیں مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. انگریزوں کی زبان میں اس کا ترجمہ سنیے آپ, فنڈامنٹلسٹ کے معنی ان کی بریٹینیکا جو انگریزی زبان کی جو ڈکشنری ان کی, اس کے معنی ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی بنیاد پرست, یعنی وہ جو حلالی ہو اس کو بنیاد پرست بولتے ہیں, حلالی کو. اور حلالی کا ضد کیا ہے؟ حرامی. یعنی مسلمان حلالی ہوا تم حرامی ہوئے. یہ تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان کو, خوشی کی چیز ہے بھائی, لیکن ڈر گئے. اچھا ملا اوہ فنڈامنٹلسٹ, ڈرانے کی چیز نہیں. ہر حقیقت پر غور کرے, حقیقت پر تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے غور کرے, ہر چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے. دیکھ لیے مومن کا کیا عجیب کام. مومن کو اگر کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے, مومن پر کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے تو ایسے ہی تھوڑی ہے, وہ اس پر بھی اجر مل رہا ہے. خالی نہیں ہے کسی حال میں مومن, ہر حال اس کے مزے ہی مزے ہیں. آخرت میں جو دو تفسیر ہے وہ کیا؟ بے حساب مغفرت. سبحان اللہ, بے حساب مغفرت. ہماری ماں نے پوچھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے. فرمایا جاؤ جنت. واہ, تو پتہ چلا آخرت میں رحمت کی تفسیر یہ ہے کہ بے حساب مغفرت, بغیر حساب کے سیدھا جائے گی فلائٹ. دیکھو نا کسٹم پر جاتے نا, کبھی امیگریشن کسٹم ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے شکل, جاؤ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے داڑھی کی برکت سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں. کبھی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, دیکھتے ہیں مولوی صاحب جاؤ یار, داڑھی والے کتنے جو مولوی بھی نہیں ہوتے, داڑھی دے کے جا مولوی صاحب جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں لوگ بظاہر میڈیا پر یہی لگتا ہے یہ داڑھی داڑھی, ورنہ آج بھی عام آدمی داڑھی کی عزت کرتا ہے الحمدللہ, کیونکہ اس داڑھی کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اس نسبت کی وجہ سے ایسا. لیکن ہاں داڑھی رکھے نبی کی مرضی والی, اپنی مرضی کی رکھے گا تو عزت بے شک نہیں ملے گی, واقعی نہیں ملے گی. کیا آسان حساب, جاؤ بھائی جاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھا ایسے شیخ کی برکت ہے, باقی بہت جگہ ایسی سہولت ملتی کہ بس. ابھی دبئی سے آنا ہوا, اتنا لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہاں کھڑا تھا ایک صاحب, آئے کہاں سے آیا ہو؟ اڑے کہاں سے آئے تم؟ میں نے کہا کراچی سے. اڑے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی جانا ہے, آؤ ہمارے ساتھ. وہ بلوچ وہاں کی امیگریشن میں معاف تھا, وہ لے کر وہ سائڈ پہ اس نے عرب کو بلا. میں نے کہا جا, بس مزے سے کام ہو گیا. میں نے کہا, میں نے دوست سے کہا, میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے مالک کا, کتنی سہولت دے دیتے ہیں, مزے سے نکل گئے. وہ جو ان کا وی آئی پی جو ٹریک ہوتا ہے اس پہ لے گیا وہ, اور مزے سے چلے گئے. وہ جو دوسرے بعد والے تھے وہ تماشا دیکھ رہے کہ یہ ملا کہاں جا رہا ہے. اللہ کی شان ہے, وہ اپنے بندوں پر کرم فرما دے. آسان حساب فاسٹ ٹریک پہ لے جاتے ہیں, یہ ہے آسان حساب. لہٰذا قیامت کے دن بھی یہی ہوگا, لوگ حشر کے معاشر کے اندر مصیبتوں میں کھڑے ہوں گے, اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے اور وہاں کھا پی بھی رہے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی اس کو پیش کروں گا. اس میں البتہ وہ بھی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں, وہ لوگ بھی شامل ہیں سات لوگوں میں سے. اور دوسری تفسیر کی آخرت کی, دخول جنت, جنت میں اولی داخلہ. لیکن ہم فلائٹ کسی جگہ اپنے سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ڈائریکٹ فلائٹ سے جانا ہے یا کنیکٹنگ فلائٹ سے جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخرت جنت میں جانے کے بھی دو راستے ہیں, ایک ہے ڈائریکٹ فلائٹ یعنی سیدھا جنت میں, اور ایک ہے کنیکٹنگ فلائٹ, جہنم سے جانا پڑے گا. اور وجہ کیا ہوگی؟ جب وہاں جیسے یہاں پیسے کی کمی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں پیسے کم ہے چلو یار کنیکٹنگ فلائٹ لے لو خرچہ بچے گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے کہتا ہے چھوڑو یار ڈائریکٹ فلائٹ سے جائیں گے, وقت بچائیں گے, پیسہ بچائیں گے. تو آخرت میں بھی جب اعمال کی کمی ہوگی میرے دوستو, اس وقت جو ہے وہ جہنم میں جا کر صفائی کروانی پڑے گی, کیونکہ گناہ زیادہ ہے, اس کی وہاں دھلائی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کو جنت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے اور ڈائریکٹ فلائٹ سیدھا جنت عطا فرمائے ڈائریکٹ فلائٹ سے. لیکن کیا اس کے لیے ذرا بکنگ اچھی والی ابھی سے کروائے. دیکھو نا پہلے سے ایڈوانس بکنگ کرا کے رکھنی پڑتی ہے, پہلے سے بکنگ کرواتے ہیں, وقت پر پھر سیٹ نہیں ملتی ہے. وہاں حشر کے دن کیا کریں گے؟ اس لیے دخول جنت یہ ڈائریکٹ اولی داخلہ, یہ رحمت ہے. ہوگی نا چار تفسیر. آگے فرمایا وانت خیر الراحمین, اس کا ترجمہ میرے مرشد نے بڑا پیارا فرمایا. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو یہ میری رحمت کا خزانہ ہے, یہ دیکھو یہ لو, اس میں سے تمہیں جتنی رحمت چاہیے سب لے لو, جتنی چاہیے لے لو, تم کو جتنی تمہیں یہ خزانہ ہے لے لو بس. میرے مرشد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اس وقت ہم اپنے لیے جتنی رحمت پسند کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. واہ وانت خیر الراحمین, رحمت. اور پھر رحم کرتے ہیں ماں باپ بھی رحم کرتے ہیں, دوست احباب علماء اللہ والے یہ بھی رحم کرنے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں, خیر الراحمین. تو اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اس دعا کو مانگو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دنیا اور آخرت کی نعمتیں پوشیدہ ہے اس میں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لہذا فرماتے ہیں ایک تسبیح تو پڑھ لو روزانہ سو مرتبہ, سو مرتبہ. تھوڑا سا ایک وقت نکال لو الگ ذکر کے لیے, کیونکہ اس ذکر کی برکت سے میرے دوستو دل میں نور آتا ہے, اور وہ نور قلب و جان, وہ نور قلب سے روح و جان میں چلا جاتا ہے. میرے مرشد کا شعر ہے نور حق از ذکر حق درجہ رسد, اللہ کا نور اللہ تعالی کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. از زبان در دل زے دل تجا رسد, زبان سے دل میں جاتا ہے اور دل سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا ذکر کا بھی اہتمام کریں, یہ کام یہ آخرت کی کرنسی ہے, یہ آخرت کی. سفر کرتے ہیں ڈالر کا انتظام کرتے ہیں, دبئی جا رہے ہیں درہم کا انتظام, حج کو جا رہے ہیں ریال کا انتظام. میرے دوستو آخرت کا بھی ہمارا سفر ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم یہ کرنسی جمع کریں, یہ نور, یہ اعمال, یہ سنتیں, یہ جماعت کی نمازیں پڑھنا, یہ داڑھی رکھنا, یہ اپنی مونچھوں کو صاف کرنا, یہ شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا, شریعت پر عمل کرنا, اپنی تجارت کو جو ہے اسلامی اصول کے مطابق بنانا, اپنے اخلاقیات کو اسلامی اصول کے مطابق بنانا, یہ ہماری سب آخرت کی کرنسی ہے. یہ اس وقت یہ ہم کرتے رہیں گے بیلنس جمع, اور وہاں ہمیں ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب اور اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان تھا مختصر, وہ یہ کہ میری خواہش تھی کہ کچھ بڑے حضرات کے لیے کچھ تعلیمی سلسلہ شروع ہو جائے. بہت خواہش, سوچتا تھا, ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب ذہن میں ڈالی ہے, ارادہ ہے اس کو شروع کرنے کا. وہ یہ کہ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد, اتوار کو ظہر کی نماز میں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کر رہا ہے, خصوصاً عربی, کیونکہ جب عربی کی ذرا ابتدائی شدبد ہو جائے گی, کچھ سمجھ ہو جائے گی, تو پھر اس سے کلام نبوت اور کلام اللہ پڑھنے کی لذت حاصل ہوگی. لہذا عربی کی ایک کتاب ہے طریقۃ العصریہ, علماء پڑھائی کو پڑھائی جاتی ہے, بہت سادہ, بہت اچھی اور بہت عام فہم انداز میں ہے. تو وہ اور ایک کچھ سنتوں کا تذکرہ, کچھ مسائل کا. تو انشاءاللہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد, یعنی سنتوں کے بعد آدھا گھنٹہ, تو اس سلسلے کو اسی اتوار سے شروع کر دیا جائے گا. جو حضرات شریک ہونا چاہیں, کسی داخلے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے, کوئی یونیفارم نہیں ہے, بس جگہ موجود ہے فقیروں کی, اور یہ درسگاہ بس یہیں آئے اور اس میں شامل ہو جائے.
وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے. یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور نیکی کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. گناہوں میں یا اللہ ہمیں پیچھے فرما اور نیکیوں میں یا اللہ ہمیں دوڑ کر آپ کی رضا اور خوشی پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت واسعہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ عبادت کی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گالوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا اللہ تعالی حسن و جمال عطا فرما دیجئے. ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، مونچھوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی شلواروں کو مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یا اللہ سامان پر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہر گناہ سے ہم سب کو بچا، بد نظری سے، غیبت سے، بدگمانی سے، تکبر سے، یا اللہ تعالی جھوٹ بولنے سے، گالیاں دینے سے اور حسد سے، اور اپنے معاملات یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہر گناہ سے ہم کو بچا لیجئے اور ہر نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو آپ کے دین کی خدمت اور یا اللہ آپ کے دین کے لیے وقف فرما دیجئے. اور یا اللہ ہر شر سے، ہر غم سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت اور آفت سے ہم سب کو بچا لیجئے. اور اے کریم مالک، ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے یا اللہ ایسا چپکا لیجئے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، وزارت اور مال و دولت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. یا اللہ شامی کباب، بریانی، پھولوں کی خوشبو اور رنگ اور حسینوں کا حسن و جمال ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. ہم آپ کے ہیں، آپ ہی کے بن کر رہے ہیں. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب کی وہ لذت عطا فرما کہ ہر لمحہ، ہر سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ، ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کے، اولاد کے حق میں قبول فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما دیجئے، ہمارے سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما اور اچھے اخلاق کا ذریعہ بنا دیجئے اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا